معجزات طلب کیے، چنانچہ اونٹنی کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، لیکن اس اونٹنی کو بھی انہوں نے زخمی کر دیا، بعد میں پھر عذاب آیا اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر ذکر ہے جنہیں بڑھاپے میں اولاد دی گئی، اور قوم لوط کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اپنی بدکاریوں کے سبب اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اور جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں اس زمین کے پورے ٹکڑے کو آسمان پر لے جا کر الٹا پٹک دیا، یہاں تک کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم شعیب کا ذکر ہے، اصحاب مدین جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے نبی بنا کر۔ اس قوم میں جو خرابیاں تھیں وہ یہ کہ وہ کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، یعنی یہ خرابیاں تھیں جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے انہیں بھی عذاب دے کر ہلاک کیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے جو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف دعوت دین لے کر گئے تھے۔ اور پھر سورہ یوسف ہے، تو یہ میں نے مختصر سا اس لیے عرض کیا کہ تفصیلات تو بے انتہا ہیں، خالی اگر ان میں سے ایک آدھ کو بیان کریں تو بات ختم نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف اچھی خاصی طویل سورت ہے، اور دو چار آیتیں غالباً اس کی ایسی ہیں جو مدنی ہیں، باقی ساری سورت مکی ہے۔ قرآن مجید میں جس تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، عام طور پر کسی اور واقعے کو اس تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، پورے قرآن میں کہیں اور پھر ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں مصلحتیں بھی ہیں۔ یہودی علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جو ملک شام سے مصر لائے گئے، جن کا ایک بیٹا گم ہو گیا اور اس کے بعد پھر ان کے والد کی آنکھیں ختم ہو گئیں۔ اس قسم کے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ چونکہ ان جوابوں سے وہ عاجز ہو جائیں گے، نہ کبھی شام گئے نہ مصر گئے، اور نہ کبھی تورات اور انجیل میں اس قسم کے واقعات پڑے، اور یہ واقعہ بھی ایسا تھا کہ جس کی تفصیل کہیں ملتی بھی نہیں تھی، معلومات بھی نہیں تھی لوگوں کو، اس لیے اس قسم کا واقعہ انہوں نے اس سوال بنا کر دریافت کیا۔ اللہ رب العزت نے پوری یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نازل فرما دی، اور اس میں اس پورے واقعے کو ذکر فرما دیا جس میں تورات اور انجیل سے بھی زیادہ معلومات تھیں۔ اور پھر خود اللہ نے فرمایا کہ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور اسے ہی پتا چلا کہ سوال کرنے والے یہودی تھے اور عربی تھے، یعنی یہ عرب یہود تھے، اور قرآن مجید اللہ نے اس کو نازل بھی عربی ہی میں کیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، سب سے بہترین احسن القصص اس کو فرمایا اللہ رب العزت نے، اس کو بیان کیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کے 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف اور بنیامین کو ملا کر 10 بیٹے ایک ماں سے تھے، اور 2 بیٹے ایک ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے طبعاً حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی، اور اللہ رب العزت نے خوبصورتی بھی انہیں بے انتہا دی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جب میں نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ آدھا حسن پوری دنیا کا ان پر تھا، اور باقی حسن آدھا جو ہے اللہ نے پوری دنیا کو بانٹا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا میں اب بھی ایسے ایسے حسین نظر آتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنی جان تک دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آدھی دنیا کا حسن دیا گیا تھا، اور باقی جو حسن ہے آدھا وہ پوری دنیا پر تقسیم کیا گیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ان کا حسن کیسا ہوگا. یقیناً جن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کھاٹ لیں وہ معمولی شخصیت نہیں ہوں گی. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت تھی. دوسرے بھائی اس بات سے حسد میں مبتلا ہو گئے کہ ہم طاقتور بھی ہیں، پوری ایک جماعت ہیں، بڑے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہیں. تو انہیں حسد پیدا ہو گیا ان سے. بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو کسی کی رائے ہوئی کہ قتل کر دو، کسی کی رائے کچھ اور ہوئی. ایک بھائی کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قتل کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کرو کہ انہیں کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو کہ اس میں جو جانور ہوں گے وہ کھا لیں گے، زہریلے جانور ہوتے ہیں بعض اوقات، تو تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا. یا ممکن ہے کوئی بھٹکا ہوا وہاں سے قافلہ گزرے اور انہیں اس میں سے نکال دے. تو ایسی صورت میں بھی اصل مقصد یہ ہے کہ باپ سے دور کر دو، اس کی نگاہوں سے دور کر دو بیٹے کو، تو وہ مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا. بہرحال ادھر تو یہ سازشوں میں مصروف تھے، ادھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اپنے اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر حسد کریں. انہیں یقیناً معلوم بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ ادراک ہوگا اس بات کا کہ دوسرے بھائی حسد کرتے ہیں اس سے، تو منع فرما دیا. لیکن انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال معلوم ہو گیا، جیسا کہ آگے معلوم ہوتا ہے. اور پھر بھائیوں نے سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں اور تفریح کریں، کھائیں پئیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک بات کا بس غم ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا لے، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی جماعت ہیں، 10 آدمیوں پر مشتمل، تو افسوس ہے ہم پر کہ ہمارا ایک بھائی ہم اسے نہ سنبھال سکیں اور ہمارے سامنے سے بھیڑیا کھا جائے اور ہم اس بھیڑیے کو کا کچھ نہ بگاڑ سکیں. بہرحال حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی بعض روایات ملتی ہیں اس سلسلے کی، یا تو اس علاقے میں بھیڑیے واقعتاً بہت زیادہ تھے اس لیے انہیں تبھی خوف ہوا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس میں یہ دیکھا تھا کہ 10 بھیڑیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام زمین میں غائب ہو گئے. تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بھائی ان کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اور وہ 10 بھیڑیوں سے مراد ان 10 بھائیوں کو ہی سمجھتے تھے. بہرحال انہوں نے صاف تو نہیں کہا کہ وہ بھیڑیے تم ہی ہو 10 جن سے مجھے خطرہ ہے، کیونکہ اس سے پھر اور زیادہ دشمنی اختیار کر لیتے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے بھیڑیا کھا جائے. لیکن بہرحال جب انہوں نے مجبور کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بھیج دیا. شروع میں تو اپنے کاندھوں پر بٹھایا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اپنے کاندھوں سے زمین پر پٹخ دیا. اب اندازہ لگائیے کہ چھوٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام غالباً 7 سال یا 8 سال کی عمر تھی، اور جب زمین پر پٹخا تو یقیناً روئے، چیخے چلائے. اب بھائیوں سے لپٹتے تھے، لیکن جس بھائی کے پاس جاتے تھے وہ دوسرے کی طرف دھکا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے ان ستاروں اور چاند اور ستاروں کو جو تمہیں سجدہ کرتے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں. اس سے پتا چلا کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا اس خواب کا. اور بہرحال پھر قتل کی نوبت آئی. ایک بھائی ان کا جو سب سے بڑا یہودا تھا، اس کے دل میں کچھ رحم پیدا ہوا اور حضرت یوسف نے بھی کہا کہ بڑے بھائی تم ہی کچھ کرو، تمہیں والد نے چلتے ہوئے نصیحت کی تھی خاص طور پر، تو کیا تم میرا خیال نہیں کرو گے؟ اور باپ کو جو تم نے، باپ نے کہا تھا کہ مجھے میرا خیال رکھنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر یہودا کے دل میں کچھ رحم پیدا ہوا اور اس نے بھائیوں سے کہا کہ بھائی اسے قتل نہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ ہے کہ اسے واپس لے جاؤ اور تم باپ کی نظروں میں تم سرخرو ہو جاؤ، اگر تم نے گڑبڑ کی تو تمہیں بھی قتل کر دیں گے. وہ بھی مجبور ہو گئے. اب 9 بھائی ایک طرف، ایک بھائی ایک طرف. اس لیے بہرحال پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کسی کنویں میں ڈال دو. اس بات کو انہوں نے مان لیا اور ایک کنویں میں ان کے ہاتھ باندھ کر ڈال دیے گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اول انہوں نے ڈول میں بٹھایا اور پھر اس کو جب درمیان میں پہنچا تو رسی کاٹ دی. اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا کہ پانی میں گرا وہ ڈول, چوٹ وغیرہ نہیں آئی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے پہنچ کر, بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات تو ہمارے لیے اچانک ہیں لیکن اللہ کی تو قدرت کاملہ کام کر رہی ہے, اللہ کے علم میں تو یہ ساری باتیں تھیں. حضرت جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے انہیں پکڑ کر وہاں ایک چٹان سے تھی ابھری ہوئی کنویں میں وہاں پر بٹھا دیا. اور ادھر بھائی یہودا جو تھے وہ ان کی خدمت اس طرح سے کرتے رہے کہ چوری چھپے لا کر کھانا وغیرہ پہنچاتے رہے جتنے دن بھی کنویں میں رہے. اور پھر وہاں سے ایک قافلہ بھولا بھٹکا پہنچ گیا. جیسا کہ میں نے کہا نا بھولا بھٹکا, کسی نے بھٹکایا اسے, اللہ رب العزت کی ذات نے اسے یہاں بھیجا. اور پھر جب ایک شخص آیا کنویں میں پانی نکالنے کے لیے, اس نے ڈول ڈالا تو خیال تو یہ تھا کہ پانی حاصل ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے اور اوپر سے اس نے جب رسی کھینچی تو دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ اس ڈول میں بیٹھا ہے. تو فوراً زبان سے کہا یا بشرا ہذا غلام, یعنی فوراً چیخ پڑا کہ اتنا خوبصورت بچہ اس میں موجود ہے. تو اس نے سوچا کہ اسے بیچ کر میں اپنے وارے نیارے کروں گا, اس لیے خوشی کے مارے چلا اٹھا یا بشرا ہذا غلام. وہ اثر روح بزا, پھر اس کو جلدی سے چھپا لیا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے ہی انہیں, یعنی وہ بھائیوں کو جب پتہ چلا, چونکہ یہودا آتے رہتے تھے, انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی قافلے والے بچہ لے گئے نکال کے بھائی, تو وہ فوراً جلدی سے پہنچ گئے. یہ بھی ذہن میں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت یوسف واپس آ جائیں. اور جا کر کہا کہ بھیا ہمارے غلام گھر سے بھاگا ہوا ہے, تمہارے ہاتھ تو نہیں لگا؟ اب وہ قافلے والے ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم پر جھوٹ کا الزام آ جائے. تو کہا کہ خیر چلو, ہمیں ہمارے کام کا نہیں ہے, چونکہ یہ بھاگتا بہت ہے اس لیے تم ہمیں کچھ پیسے دے دو اور اس غلام کو یہاں سے لے جاؤ, لیکن خیال رکھنا اس کو باندھ کے رکھنا, کھلا مت چھوڑنا, اس کو بھاگنے کی عادت ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ کے کہیں سے تمہارے پاس سے کہیں اور چلا جائے. اور وہ اثر روح بزا واللہ ان اللہ علیم با یعملون. آگے اللہ فرما رہے ہیں وہ شرح بسمن بخسن دراہیم معدودہ, چند درہموں کے عوض انہوں نے ان کو فروخت کر دیا. وکانو فیہ من الزاہدین, پیسہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا. حضرت یوسف کے جو بھائی تھے ان کا مقصد پیسہ حاصل کرنا نہیں تھا, اصل مقصد تو باپ کی نظروں سے ان کو دور کرنا تھا. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو دراہم معدودہ کا جو لفظ آتا ہے یہ 40 سے کم کے لیے بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دراہم سے کم درہم پر, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 20 درہم پر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے فروخت کیا, اور جو 20 درہم ملے تو وہ انہوں نے آپس میں دو دو درہم بانٹ دیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وکانو فیہ من الزاہدین. زاہد اصل میں اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہو, تو چونکہ مال دولت ان کا مقصود نہیں تھا اس لیے زاہد کہا انہیں. اور پھر بیچ کے درمیان کے واقعات کو قرآن مجید نے چھوڑا اور فرمایا وقال الذی شراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ, یعنی سارے واقعات کو چھوڑ دیا کہ منزل بمنزل مصر پہنچے, وہاں پر ان کی نیلامی ہوئی, مختلف بولیاں لگیں, اور پھر وہاں جو عزیز مصر تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خرید لیا. ان کے جسم کے کا جو وزن تھا سونا اس کے وزن کے برابر, ریشم خالص وزن کے برابر, اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ان کے وزن کے برابر دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل کیا اور اپنے گھر لے آیا. اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس کو غلام مت سمجھنا, اس کی خاص طور پر تربیت کرنا. تو چونکہ چھوٹے تھے اللہ رب العزت نے بہترین مسکن انہیں عطا فرما دیا, اور یہیں پر پھر وہ جوان ہوئے, بالغ ہوئے. سلیخا جو عزیز مصر کی بیوی کا نام ہے, وہ ان پر مفتون ہو گئی, عاشق ہو گئی, اور مختلف طریقے سے انہیں بہلایا اور پھسلایا. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر بھی کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, یعنی اس نے بہلایا اور پھسلایا اور چاہا کہ ان سے غلط مطلب نکال لیں. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یاوری کی مدد فرمائی اور اللہ نے انہیں گناہ سے بچا لیا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب, دروازے اس نے بند کر دیے تھے. وقالت هيت لك, اور پھر اسے انہیں اپنے پاس بلایا تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, انه ربي احسن مثواي, ایک تو انہوں نے اس بات سے شرم دلائی کہ میرے رب نے, یہاں پر رب سے مراد اللہ رب العزت کی ذات بھی ہو سکتی ہے جس نے انہیں احسن مثواي بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا, تو جس رب نے اتنا اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا اب اس کی ناشکری یہ کریں کہ اپنی جو ربیبہ ہے پالنے والی ہے اس کے ساتھ جو ہے برائی میں مبتلا ہوں. تو لازم بات ہے کہ عزیز مصر جنہوں نے انہیں خریدا تھا تو یہ احسان ناشناسی ہوتی اور احسان فراموشی ہوتی کہ اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ انہو ربی احسن مثواي, کہ رب سے مراد عزیز مصر ہے, اس لیے کہ رب جو ہے وہ آقا کو بھی کہا جاتا تھا جو پالنے والا ہے, تو اللہ رب العزت بھی تربیت کرنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس امت کے لیے رب اللہ رب العزت کی سوا رب کا لفظ کسی اور کے لیے جائز نہیں, لیکن پچھلی امتوں میں یہ بات جائز تھی کہ مالک کو رب کہہ دیا جاتا تھا. تو مطلب یہ تھا کہ بھئی انہوں نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, یہاں پر مجھے پالا پوسا, میری ضرورتوں کا خیال رکھا, اور اب میں ان کی اہل کی طرف گھر والی کی طرف بری نظر سے دیکھوں. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثواي, انہ لا یفلح الظالمون, ساتھ میں فرمایا کہ ظالم یہ فلاح نہیں پاتے, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. حدیث شریف میں اس پر سخت وعید آئی ہے کہ کوئی آدمی اپنی پڑوس پر کہ پڑوس کے ساتھ غلط حرکت کرے اور زنا کرے, یعنی بدترین لعنت فرمائی ہے ایسے آدمی پر جو بوڑھا ہو اور زانی ہو, ایسے ہی پڑوسی کے ساتھ بدکاری کرنے والا, تو خاص طور پر اگر کسی نے پالا ہی ہو تو اس کے ساتھ اگر برائی کا عمل ہو تو کس قدر جو ہے وہ ظلم کی بات ہے. اس لیے ایک تو اللہ کی پناہ طلب کی, اس سے پتا چلا کہ جب آدمی کو گناہ چاروں طرف سے گھیر لیں تو آدمی اللہ کی مدد طلب کرے صدق دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نکلنے کے راستے اس کے لیے بنا دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جب دروازے بند دیکھے تو فرمایا کہ اصل یہ کام ہے کہ میرا کام دوڑ لگانا ہے, تو بعد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دوڑ لگائی, پہلے دروازے پر پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا, تالا ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا, پھر دوسرا پھر تیسرا, یعنی روایت میں آتا ہے کہ اسرائیلی روایت سے پتہ چلا کہ 7 تالے تھے جو اللہ رب العزت نے کھول دیے, اور جب آخری تالا کھلا جیسے ہی باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. تو اس طرح سے کہ پیچھے سے دامن حضرت یوسف کا زلیخا نے جو پکڑا تھا پھٹ گیا تھا اور سامنے عزیز مصر تھا. اب جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ شوہر سامنے موجود ہے تو اس نے فوراً یہ کہا واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والفیا سیدہ لدى الباب, یعنی دوڑ میں اس نے جب پیچھے سے قمیص کا دامن پکڑا تو وہ پھٹ گیا, اور انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے باہر دروازے سید یعنی عزیز مصر کھڑے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء, اب اس نے پینترا بدلا عورت نے اور فوراً کہا کہ ما جزاء, کیا سزا ہے اس شخص کی, من اراد باهلك سوء, جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, الا ان یسجن او عذاب علیم, یا تو اسے قید کیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے. یعنی اپنے شوہر کو دیکھتے ہی فوراً کہا کہ بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے اس غلام کی, اس نے تمہارے گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا, یا تو اس کو قید خانے میں ڈلوا دو یا اسے سخت سزا دو. اللہ رب العزت بڑے قادر مطلق ہیں. یہ جو کرتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا, 3 مقام پر اللہ رب العزت نے دیکھیے اس کرتے کو اعجاز بنا دیا, معجزہ بنا دیا. پہلی مرتبہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھائی لے گئے اور رات کو واپس آئے, وجاؤ اباہ عشاء یبکون, قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب, اس کرتے پر خون لگا کر لے آئے کسی بکری کے بچے کا, اور روتے پیٹتے گھر میں داخل ہوئے, باپ نے کہا کیا ہو گیا, کیا تمہارے بکریوں کے گلے پر کسی بھیڑیے نے حملہ کر دیا, اور یوسف کہاں ہے؟ تو اس وقت کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. ہم دوڑ رہے تھے ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان پر چھوڑ دیا تھا، اچانک بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عجیب بھیڑیا ہے، عقل مند حکیم بھیڑیا ہے، کہ کرتا سلامت ہے، خون لگا ہوا ہے، بھیڑیے نے بچے کو کھا لیا، اٹھا کے لے گیا، لیکن کرتا صحیح ہو سالم، تو اس کو وہ کرتے سے آپ نے پہچان لیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان وعلی ما تصفون، اور جو تم بات کر رہے ہو میں اللہ سے اس پر مدد طلب کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ موقع تھا، اب دیکھیے دوسرا موقع یہ آیا کہ یہ جو کرتا تھا پیچھے سے پھٹ گیا، بیائی نہیں، وہی کرتا نہیں تھا، وہ کرتا اور تھا، یہ کرتا اور، لیکن کرتے کو بہرحال اعجاز بنایا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا تھا، اس کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر فرمائی اور کہا کہ ہی اراودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہلایا تھا اور پھسلایا تھا، میرا ارادہ برائی کا نہیں تھا، اور وہاں اب کوئی ایسا تھا نہیں کہ گواہ تو تھا نہیں، تو بچہ ایک تھا چھوٹا سا پنگھوڑے میں جھولے میں جو بولنا نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وشہد شاہد من اہلھا، انہی کے خاندان کا ایک بچہ تھا، اس نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتے کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی، وہ من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہیں، و ان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیص کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو فکذبت، تو زلیخا جھوٹی ہے، وہ من الصادقین، اور یوسف سچے ہیں، فلما را قمیصہ، جب قمیص کو دیکھا، قد من دبر، تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا کہ تم بڑی مکار عورتیں ہو، یعنی تمہارا مکر بہت بڑا ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، ان کا جو مکر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور بلا شبہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل جاتی رہتی، عورتوں کا مکر ایسا ہے کہ اپنے مکر کا جب وہ جال ڈالتی ہیں تو چاہے کتنا ہی بڑا عقل مند آدمی ہو، عام طور پر عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ تو ان کید کن عظیم، اس کے مقابلے میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو بڑا کمزور ہے، شیطان بہکاتا ہے، لیکن ذرا سا اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، سارا مکر ختم اس کا۔ لیکن عورت کا مکر بہت عظیم ہے جیسے کہ یہاں پر بیان کیا گیا، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے ہر ایک نہلے پہ دہلا رکھا ہے۔ اصل یہی ہے کہ چونکہ وہاں بھی کاریگری تو شیطان ہی کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی پناہ میں آئے آدمی، جب اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مضبوط پناہ عطا فرما دیں گے۔ بہرحال یہاں فرمایا ان کیدہ کن عظیم، یوسف آرزان حاضا، اے یوسف آپ چھوڑ دیجئے، یعنی درگزر کر دیں، واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ تم اپنے گناہ کے اللہ سے معافی مانگو، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تیرا ہی قصور ہے سارا۔ تو عزیز مصر کے سامنے تو معاملہ آ گیا اور اس نے سمجھ بھی لیا کہ سارا کیا دھرا زلیخا کا ہے، ادھر دوسری طرف یہ ہوا کہ جو بیگمات تھیں وزراء اور مشیروں کی بیگمات، ان میں یہ چرچا ہوا کہ بھئی یہ زلیخا جو ہے وہ مالکن ہے، اس کے باوجود اپنے غلام پر مر مٹھی، تو انہوں نے حضرت یوسف کو چونکہ دیکھا نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس کو مشہور کر دیا کہ دیکھو یہ ایک معمولی غلام پر جو ہے مر مٹی۔ تو زلیخا نے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ غلام معمولی نہیں ہے، غیر معمولی انسان، دعوت کا اہتمام کیا، جس کو ٹی پارٹی کہہ سکتے ہیں، جس میں جو ہے وہ فروٹ وغیرہ کا اہتمام کیا، چھریاں تیز رکھ دیں، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر تفصیل سے بیان فرمایا۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتاہ النفسی قد شغفہا حبہ انا لنراها فی ضلال مبین۔ بہرحال زلیخا نے ان کی دعوت کی اور سب کے لیے تکیے لگا دیے گئے، مجلس آراستہ کی، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک چھری رکھ دی، اور بلکہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ یہ فروٹ پکڑو اور چھری سے کاٹو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا، انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب سب عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں چھری پکڑ لی، اب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دے کر بلایا تو وہ آئے، وقالت اخرج علیہن، کہا کہ آپ مجلس میں جائیں۔ اب مختلف بہانے ہو سکتے ہیں کوئی چیز دے کر بھیج دیا یا کوئی اور سامان دے کر بھیج دیا کہ لے جا کر رکھو. فلما رأینہ اکبرنہ, جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ غیر معمولی انسان تھے. فقطعنا ایدیہن, ایسی مبہوت ہو گئی ان کا حسن دیکھ کر کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, اور کہنے لگے کہ قسم خدا کی یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یعنی حسن و جمال ایسا تھا. تو زلیخا نے کہا کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فی, یہ وہ غلام ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی ہو کہ میں غلام پر مر مٹی ہوں. اب تم نے سمجھ لیا کہ یہ غلام کیسا ہے, تو اگر تم جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ سکتی ہو تو یقیناً میرا مر مٹنا کوئی ایسا معمولی بات, غیر معمولی بات نہیں ہے, یعنی یہ تو ایک فطری بات تھی. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے انہیں پھسلایا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ, اور اگر یہ وہ کام نہیں کریں گے جو میں ان سے تقاضا کر رہی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ, تو ضرور قید خانے میں جائیں گے. یعنی یہ بھی کہہ دیا ان عورتوں سے کہ اگر اس نے میرا مطلب پورا نہیں کیا تو اس کو میں ضرور قید خانے میں ڈلوا دوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے دعا کی, قال رب السجن احب الی مما یدوننی الی, اے اللہ جس برائی کی طرف, چونکہ پھر ان عورتوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ تیری مالکن ہے اور تجھے جو ہے تیرا خیال بھی کرتی ہے, تو کیوں اس کی بات نہیں مانتا اور فائدے میں رہے گا, جیسے کہ عادت ہوتی ہے عورتوں کی, تو یہ بھی بہلایا, یعنی بجائے اس کے کہ وہ اسے ملامت کرتی اب الٹا حضرت یوسف کو کہنے لگی کہ تم ان کی بات کیوں مان نہیں لیتے, تمہاری مالکن ہے بات مان لو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال رب السجن احب الی, اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ محبوب ہے اس دعوت سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. احب الی مما یدعوننی الی وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلينا وأكن من الجاهلين, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ یا اللہ میں ایسا نہ ہو کہ گناہ میں پڑ جاؤں, آپ اپنے فضل و کرم سے میری حفاظت فرمائیے اور مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. فاستجاب له ربه, اللہ نے ان کی دعا قبول کی. فصرف عنه كيدهن, ان کا جو مکر تھا وہ اس کو دور کر دیا, اور دور کس طرح کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے میں چلے گئے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليس جنونه حتى حين, چنانچہ اب جیل خانے میں چلے گئے. دیکھیے نبی کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی ہو وہ اللہ رب العزت کی نہ عبادت چھوڑتا نہ دعوت چھوڑتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پہنچ گئے. مختلف روایات ہیں کہ کتنے سال جیل خانے میں رہے, بعض نے کہا 12 سال تقریباً جیل خانے میں رہے, اور بعض مختلف روایات بھی ہے. بہرحال جتنا عرصہ بھی رہے, اللہ فرماتے ہیں ودخل معه السجن فتيان, جب یہ جیل خانے میں گئے تو ان کے ساتھ دو قیدی اور بھی جیل میں داخل ہوئے, اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنے خواب بھی بیان کیے. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ خواب کا سچا ہونا ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اور ہر خواب سچا بھی نہیں ہوتا. یہ ایک تفصیلی بات ہے لیکن میں مختصر سا عرض کر دوں, نہ ہر خواب سچا ہوتا ہے اور نہ سچا خواب دیکھنا کوئی ولایت کی علامت ہے. بعض لوگوں نے خواب دیکھا 2-4 دفعہ اور بس وہ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کو پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں کوئی, اور اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ سچا خواب ایک کافر بھی دیکھ سکتا ہے. بہت سے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب دیکھے جو سچے ثابت ہوئے, اور یہ جو دو آدمی جیل خانے میں داخل ہوئے یہ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی خواب دیکھے اور دونوں سچے خواب تھے, جیسا انہوں نے تعبیر بتلائی ویسا ہی ہو گیا. تو اس لیے یہ کچھ ضروری بات نہیں ہے. بعض لوگ خوابوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ بھئی خوابوں میں نہ پڑو بلکہ زندگی اپنی درست کر لو. جاگتے کی جو زندگی وہ اگر درست ہو تو خوابوں میں اگر چاہے آپ کوئی کتنا ہی غلط خواب دیکھیں انشاءاللہ وہ خواب آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حدیث شریف میں ایک بات بتلا دی کہ اگر کوئی آدمی ڈراؤنا خواب دیکھے, ایسا خواب دیکھے جس سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو, تو اسے چاہیے کہ آنکھ کھلنے پر بائیں جانب تھتکار دے اور جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے, آیت الکرسی پڑھ لے, پڑھ کے سو جائے, انشاءاللہ وہ خواب آپ کو تکلیف نہیں دے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اللہ سے یہ بھی دعا کر لے کہ اللہ اس خواب میں جو برائیاں میں نے دیکھی ہیں اس خواب کے شر سے فتنے سے مجھے بچا لے, اور اس خواب کی جو اچھائیاں وہ عطا فرما دیجئے, بس کافی. اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو خواب مت بتاؤ. بعض لوگ ایک ایک کو خواب بتاتے ہیں کہ رات میں نے ایسے دیکھا ایسا دیکھا، تو اس لیے خواب اول تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں، اور مختلف وجوہ سے خواب آتے ہیں، ان میں بعض سچے بھی ہوتے ہیں بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں کوئی کوئی سچا ہوتا ہے، لیکن سچا بھی ہونا کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ولی کامل ہو گیا کوئی ہے. بعض خواب سچے بھی ہوں کہ فاسق فاجر بھی دیکھ لے کوئی حرج کی بات نہیں، ہو جاتا ہے دیکھ لیتا ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور دوسری بات یہ کہ خواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آج خواب دیکھا کل تعبیر آ گئی سامنے. بعض اوقات خواب دیکھنے کے بعد 40-40 سال تک تعبیر نہیں ملتی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا بچپن میں دیکھا، 7-8 سال کی عمر تھی، اور تعبیر کب ملی؟ 40 سال کے بعد اس وقت خواب کی تعبیر. تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ خواب دیکھے اور اس کے بعد بس آدمی ہر ایک کے پاس پہنچ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ خواب ہر ایک کو بیان نہ کرو، اور اگر بیان کرنا ہو تو کسی صحیح عالم دین سے پوچھو، یا کم از کم ایسے صحیح انسان سے پوچھو جو آپ سے محبت رکھتا ہو اور اس کی تعبیر اچھی دے. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب خواب معلق رہتا ہے، جب تم نے کسی سے پوچھ لیا اگر اس نے اچھی تعبیر دے دی تو جیسی وہ تعبیر دیتا ویسے ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے بری تعبیر دی تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دریا پی لیا، کسی نے جا کے خواب بیان کر دیا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ دریا پی لیا، تو اس نے چھوٹتے ہی کہا تو تیرا پیٹ پھٹا نہیں؟ تو تھوڑی دیر بعد ہی پھٹ گیا بیچاری کا پیٹ. تو ایسے آدمی سے اگر کوئی تعبیر پوچھے گا تو اس نے تو اسی طرح کی بات کہنی ہے، خواب میں دیکھا تو مرا نہیں، تو کتے نے کاٹا کیا ہوا تجھے، خدا نہ کرے اس قسم کے. تو اس لیے خواب کسی کو بیان مت کرے، بیان ہی کرنا ہو تو کسی صحیح عالم دین سے یا کسی ایسے خیرخواہ آدمی سے بیان کریں کہ جو آپ کا خیرخواہ ہو، جو اچھی تعبیر دے آپ. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی. تو دو قیدی ساتھ میں داخل ہوئے، انہوں نے خواب بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دے دی کہ ایک کو رہائی مل جائے گی اور بادشاہ کے پاس وہ مصاحب لگ جائے گا جس ڈیوٹی پر تھا، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ پھانسی پر چڑھے گا اور قتل کیا جائے گا. بہرحال خواب کے مطابق ایک شخص آزاد ہو کر چلا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے ایسی بات بھی پسند نہیں کرتے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے رہائی عطا فرما دیں، یہاں جب کسی انسان سے کہا تو وہ جا کے بھول گیا، اس نے ذکر ہی نہیں کیا، ایک عرصے تک بھولا رہا، یہاں تک کہ پھر ایک خواب آیا بادشاہ کو، اور اس خواب کو اس نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بھائی اس کی تعبیر بتاؤ. تو بڑے بڑے منجم، ستارے شناس جو ادھر ادھر ستارے دوڑاتے پھرتے ہیں کہ یہ ستارہ اس سے مل گیا، وہ اس سے مل گیا، اور یہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ سب فضولیات ہیں، کوئی بات کا تکا لگ جاتا ہے کسی کا نہیں لگتا، لگ گیا تو کہتے ہیں صاحب ہم نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی لہٰذا ایسا ہو گیا، نہیں لگتا تو چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے ہی نہیں کچھ کہ کیا پہلے کیا کہا تھا اب کیا ہو گیا. تو اس لیے ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہے، ایک مومن کو اس کے پر اعتماد ہونا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے جو خواب دیکھا تو انہوں نے، چونکہ خواب کی تعبیر تو باقاعدہ ایک فن ہے، ہر آدمی تعبیر تھوڑی بتا سکتا ہے، تو وہ جو تو نجومی تھے، ستارہ شناس تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو وما تعویل، اس نے جب خواب بیان کیا تو کہا کہ وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، قالوا اغاث واحلام، یہ ایسے خیالات ہیں آپ کے، آپ نے جو خیالات دیکھے خواب میں دیکھ لیے، کچھ بھی نہیں تعبیر. اب اس شخص کو خیال آیا، چونکہ وہ تھا تو بادشاہ کے دربار میں ہی، اس خواب کا چرچا ہوا، تو اس نے جو جیل سے آیا تھا اس کو جب اس خواب کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ انا انبیوکم بتاویلی فارسلوم، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا کے بتاتا ہوں، مجھے تم بھیج دو جیل خانے میں. اس نے پھر حقیقت بتائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ گیا اور خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلا دی. اب بادشاہ کو خیال ہوا کہ بھئی ایسا شخص جیل میں بند ہے، تو کہا کہ وقال الملک اتونی بھی، انہیں جیل سے نکالیے بھی باہر. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو میں نہیں نکلوں گا بھائی، ارجع، چلے جاؤ واپس اپنے بادشاہ کے پاس، پہلے تو معاملہ صاف کرو کہ میں جیل میں آیا کیوں. بات یہ ہے کہ جو الزام مجھ پر ہے اور جس الزام کے تحت مجھے جیل میں بھیجا گیا، تو اگر وہ معاملہ صاف نہیں ہوگا تو یہ الزام تو مجھ پر رہے گا کہ میں اپنی مالکن کے مالکن پر نظر بری رکھتا تھا. تو اس لیے پہلے اس معاملے کو صاف کرو. فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, آپ سوال کرو ان عورتوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ, اللہ رب العزت ان کے مکر کو خوب جانتے ہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ, تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا اور بلا کر پوچھا کہ کیوں بھائی کیا معاملہ تھا. ان عورتوں نے کہا کہ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ, اللہ کی قسم ہم نے ان میں تو کوئی برائی دیکھی نہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ, تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی بولی, الْآنَ حَسْحَسَ الْحَقِّ, میں اب سچی بات کہتی ہوں, اَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ, میں نے انہیں پھسلایا تھا اور میں نے انہیں جو ہے بہکایا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور وہ بالکل سچے ہیں, یعنی ان کی نظر بری نہیں تھی, نہ انہوں نے برائی کا ارادہ کیا, ساری خرابی مجھ میں ہی تھی. یہ ایسا کیوں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, تاکہ یہ الزام نہ لگ سکے کہ بھئی نبی نے خیانت کی. الْعَیَاذُ بِاللَّهِ, اول تو نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور دوسری بات یہ کہ ایک الزام تھا تو اپنے الزام پر صفائی پیش کرنی چاہیے. بعض لوگ اس کو تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر الزام لگائے اور اس پر الزام جھوٹا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی صفائی پیش کرے اور کہے کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات, لیکن اپنی صفائی پیش کرے, کیونکہ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جب ان پر الزام لگایا گیا تو انہوں نے اپنی صفائی کو پیش کیا کہ بھئی میں نے نہ کوئی خیانت کی, نہ میں نے بری نظر سے کسی کو دیکھا, اور یہ معاملہ صاف کر دیا. لیکن آگے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, نفس تو انسان کا ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا, ان النفس لامارۃ بالسوء, دل میں واہمہ اور خیال تو میرے بھی آیا تھا. خود قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي وَهَمَّ بِهَا, لیکن ہم اور ہم میں فرق ہے, جو زلیخا کا ہم اور ارادہ تھا وہ اور تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو وسوسے کی حد تک آیا تھا وہ اور تھا, دونوں کے ہم میں فرق تھا. لیکن بہرحال ہم پیدا تو ہوا, اور بات یہ ہے کہ یہ بھی تو کمال تبھی ہے کہ ایک آدمی میں قوت ہو, طاقت ہو, اس کے باوجود گناہ سے بچے, تو ہی تو کمال کی بات ہے. ایک آدمی اگر نابینا ہو اور کہے کہ صاحب میں تو کسی کو دیکھتا ہی نہیں, بد نظری نہیں کرتا, تو اس کا کیا کمال ہے؟ وہ ہے ہی نابینا, اندھا, وہ کیا دیکھے گا. لیکن ایک آدمی آنکھوں والا ہے, وہ کہے کہ الحمدللہ بھی اللہ نے بچا رکھا ہے, تو یہ واقعی کمال کی بات ہے. تو دل میں جذبات بھی ہوں, خیالات بھی ہوں, انسان کا درجہ جو ہے وہ اونچا اور بلند اسی لیے ہے فرشتوں سے کہ اللہ نے انسان کو سب کچھ عطا فرمایا ہے, خیالات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, یعنی جذبات ہر قسم کے انسان میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے برے جذبات کو دبا کر اچھے جذبات کو ابھارے تو ہی انسان کا کمال اور انسان بلند ہوتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ رب میرا رحم کر دے, یعنی نفس تو انسان کا برائی کی طرف لے جاتا ہے مگر اللہ رب العزت رحم فرما دے. تو بہرحال یہ معاملہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف فرما دیا. پھر اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا کہ ملک کا نظام کون چلائے, وزارت خزانہ پر کون بیٹھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آدمی میں اہلیت ہو, بشرط اہلیت, تو اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے. جب آدمی یہ دیکھے کہ سبھی نااہل ہیں, اگر کوئی نااہل آ گیا اس عہدے پر تو سب کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دے گا, تو ایسے موقع پر انسان اگر اپنے اندر صلاحیت پاتا ہے تو اپنے آپ کو پیش کرے کہ بھئی الحمدللہ مجھے اس چیز کا علم ہے, آپ مجھے اس کا مالک بنا دیجئے اور مجھے اختیار دے دیجئے, انشاءاللہ میں معاملہ سنبھال لوں گا. تو اگر واقعتاً کوئی شخص ایسا ہے اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کرنا چاہے تو شرن جائز ہے اس صورت میں جبکہ کوئی اور اہل آدمی موجود نہ ہو. تو چونکہ اس وقت کوئی اہل آدمی موجود نہیں تھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے آپ جو ہے وہ اختیار دے دو, انشاءاللہ میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالوں گا, اور جو قحط آنے والا, اصل میں جو خواب دیکھا تھا میں نے تفصیل کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ قحط آنے والا تھا, یعنی 7 سال خوشحالی کے آنے تھے، پھر اس کے بعد بدحالی والے آنے تھے، تو ان بدحالی والے سالوں میں ملک کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ قحط زدہ علاقوں میں آپ کس طریقے سے کنٹرول کریں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرے رب نے وہ طریقہ مجھے بتلا دیا، میں کنٹرول کر لوں گا. چنانچہ ہوا بھی یہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کے اندر جو ہے وہ جب فصل اچھی ہوئی تو اس کا ذخیرہ کر لیا، یعنی 7 سال کا جو ہے ذخیرہ کر لیا، اور لوگ قحط کے زمانے میں بھوک سے مرے نہیں بلکہ آتے رہے ملک مصر. اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر آدمی کو ایک جو ہے وہ آدمی بوجھ، اونٹ کا جو بوجھ ہے وہ عطا فرماتے رہے. اسی صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے، وہ جو 10 بھائی تھے، وہ بھی آئے اپنے اونٹ لے کر، اور پھر اسی میں ان کا ایک بھائی جو بنیامین تھا ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا لیا، کیونکہ وہ تو پہچانتے تھے کہ میرا بھائی ہے. تو سارے واقعات تو تفصیل ہیں، تفصیل ہے ان سب میں. بہرحال بلا لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور بالکل آخر میں حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے مکر اور قید کو اس کا راز فاش فرما دیا. چنانچہ آخر میں فرمایا، قالوا يا فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا ضر. حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر اختیار کی، وہ جو بنیامین ان کے سگے بھائی تھے انہیں بھی اپنے پاس روک لیا، اور بھائیوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں یوسف ہوں. ان کے سامنے جب آتے تھے تو چونکہ ویسے ہی نقاب رکھا کرتے تھے، تو اپنے چہرے پر نقاب رکھ لیا کرتے تھے، چھپا لیتے تھے اپنے آپ کو تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ میں یوسف ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے اس میں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت یوسف علیہ السلام اطلاع کرا سکتے تھے حضرت یعقوب کو. مصر سے کنعان کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جب تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بتائیں انہیں پتہ نہیں چل سکتا. علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام برابر میں کنویں میں موجود تھے یوسف علیہ السلام، لیکن خوشبو نہیں آئی. بالکل قریب ہی میں کنویں میں موجود تھے لیکن نہیں پتہ چل سکا. اور وہاں سے پھر مصر آ گئے، اور مصر بھی ایک عرصے رہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب تک اللہ رب العزت نے نہیں چاہا علم نہیں ہو سکا انہیں. اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی وہ تیسری کرامت اس کرتے کی ظاہر ہوئی کہ کرتا دیا کہ یہ کرتا لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالنا، بینائی بحال ہو جائے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کرتا لے کر مصر سے چلا ہے قاصد، اور حضرت یعقوب اپنے کنعان میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت چاہیں تو مصر سے خوشبو پہنچا دیں، نہ چاہیں تو قریب میں حضرت یوسف علیہ السلام پورے کے پورے موجود ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں چل سکتا. پھر بھی عقل کے جاہل اگر کہیں کہ نبی جو ہیں وہ علام الغیوب ہوتے ہیں اور انہیں غیب کا علم ہوتا ہے جیسے اللہ کو ہے، تو ان کی عقل پر ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت باقی مخلوق سے زیادہ علم غیب پر آگاہ فرما دیتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا تلک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب. خود اس قصے کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی ہی لئی، یہ غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. تو وحی کیا پتہ چل گیا، تو بلا شبہ یہ عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ بھائی کو بھی روک لیا تھا اپنے پاس، تو اس روکنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا بھی صدمہ ہوا کہ پہلے یوسف گیا اب بنیامین بھی ہاتھ سے چلا گیا، اور بیٹے کے غم میں رو رو کر آنکھیں ختم ہو گئی تھی، بینائی جاتی رہی. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، کیا کیا نہ تیرے ہجر میں اے محبوب کیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے، حضرت چونکہ بڑے محبوب بیٹے تھے، ان کی فراق میں اتنے روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں. جب بنیامین بھی چلے گئے تو غم اور بڑھ گیا. اب جب بھائی آئے، ان بھائیوں نے کہا یا ایہو العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا ضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچی. وجینا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل، ہم تیرے پاس آئے ہیں تو ہمیں تو صدقہ دے دے. فاؤ فی لن الکئی وتصدق علینا، یعنی ہمارے اونٹوں کو جو ہے وہ غلے سے بھر دے اور ہم پر صدقہ کر، خیرات کر. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس التجا پر پگھل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ بہرحال ہے تھے تو بھائی. اس وقت فرمایا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اذن تم جاہلون، جب تم جاہل تھے. اب وہ بھی، انہیں شبہ تو پہلے بھی تھا، اب انہوں نے فوراً کہا کہ قالو اینک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ وہذا اخی، اور قالو اینک لانت یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی قدردانوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، انہوں نے معافی مانگی کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہم بے شک خطا کرنے والے تھے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی. حضرت یوسف نے فرمایا قال لا تسریب علیکم اليوم، اب تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی. یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اور پھر فرمائے اذهبوا بقميصي هذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ. فالقوه على وجهي ابي، اور میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو. یاتی بصیرا، وہ آنکھوں والے ہو جائیں گے، یعنی ان کی بینائی بحال ہو جائے گی. واتونی بأهلكم اجمعین، اور پھر سب کو لے کر آ جاؤ. ایک تو یہ کہ ان کی آنکھوں پر اس کرتے کو ڈال دو، اور دوسرا یہ کہ سب کو، گھر والوں کو لے کر ملک مصر آ جاؤ. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پاگل نہ کہو، دیوانہ نہ کہو، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اس وقت لوگوں نے یہی کہا کہ مدت گزری، زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف پرانا ہو گیا، اے یعقوب تم ہر وقت یوسف یوسف ہی کہتے رہتے ہو. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو مدت ہوئی، 40 سال گزر گئے، ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، آپ ہے کہ ہر وقت یوسف یوسف ہی کہتے رہتے ہیں. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، لوگوں نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ آپ تو شروع سے یہی کہتے رہتے ہیں. فلما ان جاء البشیر، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جب خوشخبری دینے والا آ گیا، القاه على وجهه، جب وہ کرتا ان کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو آنکھیں والے ہو گئے. قال الم اقل لكم اني اعلم ما لا من الله ما لا تعلمون، آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ نے وہ خوشبو مجھے پہنچا دی، تمہیں نہیں پہنچائی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی. قالوا یا ابانا، تو چونکہ بھائی تھے وہ خوشخبری لے کر آنے والا، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی آیا تھا، تو اس نے کہا قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کیجیے. اس سے یہ پتا چلا کہ تھے مسلمان، وہ بھی حضرت یوسف کے جو بھائی تھے مسلمان تھے. بعض نے اصل میں کہا کہ نبی تھے، لیکن نبی نہیں تھے، اس لیے کہ نبیوں سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتے. جس قسم کے گناہ انہوں نے کیے کہ قتل کیا، قتل کرنے کی سازش کی، یا اور مختلف سازشیں، یوسف حضرت ابراہیم علیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہے وہ کلم کلا جھوٹ بولا، مختلف قسم کے کبیرہ گناہ کیے، تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے، البتہ مسلمان تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے استغفار کے لیے کہا، اور حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. بہرحال فرمایا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہم بڑے گناہگار ہیں، اے ہمارے والد محترم، ہمارے لیے آپ اللہ سے استغفار کیجیے. قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. بوڑھا آدمی بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کچھ معاف ہو گیا اور اللہ تمہاری مغفرت کرے، فوراً کہہ دیا. لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کروں گا، انتظار کرو تھوڑا سا. سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں انشاءاللہ تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے. اب وہاں سے حضرت یعقوب، ان کی اہلیہ اور جو بھائی گئے تھے ان کے ساتھ، اور بھی جو اہل خانہ تھے ان کے، وہ ملک مصر آئے. یہی وہ سوال تھا اصل میں جو یہودیوں نے کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا، اتنی تفصیل نہ تورات میں تھی نہ انجیل میں تھی. اور یہ واقعہ اصل میں بیان کیا کہ فلما دخلوا علی یوسف، تو یہ واقعہ اور یہ سبب بنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک مصر آئے. ان کے جو 12 بیٹے تھے انہی سے پھر باقی نسل چلی، ان میں پھر انبیاء بھی پیدا ہوئے، اور انہی 12 بیٹوں کی نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کا معنی ہوتے ہیں، اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا، حضرت یعقوب کو کہا جاتا تھا اسرائیل، تو ان کی جو اولاد ہے انہیں بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو آپ اب بھی جو بنی اسرائیل ہیں اصل میں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے. تو یہاں پر فرمایا فلما دخلوا علی یوسف، جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں داخل ہوئے، آوا الیہ ابوی وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے بعض روایت میں آتا کہ باہر گئے اور بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے والدین کو اور اپنے جو دیگر عزیز و اقارب تھے ان کو لے کر ملک مصر میں داخل ہوئے، اور آ کر پہلے سے اپنے تخت پر جلوہ افروز ہو گئے. ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور وہ جتنے بھائی تھے اور ماں باپ تھے وہ سب سجدے میں گر گئے. وخر له سجدا قال یا ابتی وقال یا ابتی هذا تاویل الرؤیا من قبل، تو اس وقت کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میرے والد محترم یہ وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. دیکھیے کتنے عرصے کے بعد خواب کی تعبیر ملی. اصل میں جو سورج اور چاند سجدے میں دیکھا اس سے مراد یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ تھی، اور ستاروں کو جو دیکھا تو اس سے مراد بھائی تھے. فرمایا کہ قال یا ابتی هذا تاویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البر من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد میں پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحادیث، اے اللہ آپ نے مجھے ملک بھی عطا فرمایا، خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرما دیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی جو ہے وہ میرے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے اس حال میں موت دیجئے کہ میں مسلمان ہوں اور صلحہ کے ساتھ، اے اللہ میرا حشر فرمائیے. آخر میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم، آپ موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب یہ بھائی سازشیں کر رہے تھے. وہم یمکرون، سازشیں جب کر رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے. بہرحال یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور وحی کے ذریعے بتلا دیا. اس واقعے میں بہت سی حکمتیں اور جو ہے وہ عبرتیں ہیں، لیکن یقیناً اس کے لیے وقت چاہیے. اللہ رب العزت اپنے فضل خاص سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص طور پر بیماروں کے لیے. ان میں سے ایک صاحب مسعود علی خان ہیں، ان کے لیے صحت کی اور زندگی کی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عافیت والی زندگی انہیں عطا فرمائیں اور صحت عطا فرما دیں. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بھی دعا کی ہے کہ ان کے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے بعد ہر چیز کی دوا ہے، وہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. اس لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرما دیں، اور بھی جو بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بعد میں کل پرسوں غالباً سٹی اسکین بھی ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کامل عطا فرما دیں. اور بہت سے ہمارے نمازی ہیں بےچارے، وہ بعض اوقات آتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بیماریوں کے سبب مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں پر، اور تراویح میں شریک نہیں ہو سکتے. تو یقیناً اس پر انہیں حسرت اور وہ ہوتی ہے شرمندگی. امید ہے انشاءاللہ اس سے عاجز رہ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ آپ ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.